بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران دوسری مجلس. جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس کے ساتھ آپ کا میزبان ہاشم علی حاضر خدمت ہے. سلام قبول فرمائیں. سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی. اور سامعین، ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ گرد و پیش پروگرام سنیں گے، اور اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران، اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام طلوع. اور سامعین، نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام بزم دوستاں، لیکن بزم دوستاں سے پہلے پیش کیا جائے گا ایک خصوصی پروگرام ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کی مناسبت سے. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، گرد و پیش پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، اور گرد و پیش میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. خبروں کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی جناب حسین تقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی نے آج ایٹمی توانائی کے قومی دن کے موقع پر متعدد ایٹمی منصوبوں کی تکمیل اور نئے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. پی ٹی آئی رہنما علی امین گنڈا پور جسمانی ریمانڈ پر ایک دن کے لیے پولیس کے حوالے. بیساکھی کے تہوار پر ہندوستانی سکھ یاتری امرتسر واہگہ بارڈر کے راستے پاکستان میں داخل ہو رہے ہیں. اور سہونی وزیر کی اشتعال انگیزی کے بعد سہونیوں کا مسجد الاقصی پر ایک بار پھر حملہ. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی نے آج ایٹمی توانائی کے قومی دن کے موقع پر ایٹمی منصوبوں کی تکمیل اور نئے منصوبے شروع کرنے کا اعلان کیا ہے. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے 9 اپریل کی تاریخ ساز دن کو 9 اپریل کے تاریخ ساز دن کو یوم تجدید عہد وفا قرار دیتے ہوئے بتایا کہ اس وقت ملک میں نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری کے 20 نئے منصوبے پر کام ہو رہا ہے. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کا کہنا تھا کہ گزشتہ ایرانی سال کے دوران سائنسی، تکنیکی اور صنعتی شعبوں میں 169 کامیابیاں ریکارڈ کی گئیں. انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال کے دوران زرعی شعبے کے حوالے سے کئی اقدامات عمل میں لائے گئے، جن میں سے ایک فوڈ ریڈائش سسٹم کی تیاری کا منصوبہ تھا. ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ چند برس پہلے اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا تھا اور اس کی تیاری اور ڈیزائننگ پر خاص توجہ دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ ریڈیئیشن سسٹم مکمل طور پر اسٹارٹ اپ کمپنی کی ایک چین کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔ محمد اسلامی نے مزید کہا کہ ہمارے تیار کردہ ریڈیئیشن سسٹموں کو انواع و اقسام کے پھل فروٹ زرعی اجناس کے ریڈیئیشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی ایک عدالت نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور کو ایک روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق علی امین گنڈاپور کو آج اسلام آباد میں ڈیوٹی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ وکیل سرکار نے علی امین گنڈاپور کے خلاف الزامات کی فہرست سناتے ہوئے عدالت سے 15 روز پولیس ریمانڈ کی اپیل کی، تاہم عدالت نے ملزم کے وکلا کے دلائل کو تسلیم کرتے ہوئے صرف ایک روزہ ریمانڈ کی منظوری دی۔ مذکورہ عدالت نے تحریک انصاف کے رہنما کو پیر کے روز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ رہنما علی امین گنڈاپور پر ایک الزام یہ ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال ایک ویڈیو وائرل کی تھی جس میں دھمکی دی تھی کہ اگر حکومت نے سابق وزیراعظم عمران خان کو گرفتار کیا تو اسلام آباد پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ ان پر اسلام آباد پولیس کو بھی دھمکانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ 3000 کے قریب سکھ یاتری رسومات کی ادائیگی کے لیے ہندوستان سے پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق 2800 سکھ یاتری، جن میں مرد و خواتین اور بچے شامل ہیں، واہگہ سرحد عبور کر کے پاکستان میں داخل ہوئے، جہاں متعلقہ حکام نے ان کا خیر مقدم کیا۔ ہندوستان سے پاکستان پہنچنے والے سکھ یاتری 14 اپریل کو گردوارہ پنجا صاحب حسن عبدال میں بیساکھی تہوار کی مرکزی تقریب میں شرکت کریں گے۔ بتایا گیا ہے کہ سکھ یاتری ڈیرہ صاحب، پنجا صاحب، ننکانہ صاحب اور کرتارپور میں بابا گرو نانک کی یادگار پر حاضری دیں گے۔ غاصب صہیونیوں نے ایک بار پھر مسجد الاقصیٰ پر حملہ کیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کی صبح غاصب صہیونیوں کے ایک جتھے نے، جسے سیکیورٹی اہلکاروں کا تحفظ حاصل تھا، مسجد الاقصیٰ پر حلہ بول دیا اور نازیبا نعرے بھی لگائے۔ صہیونی حکومت کے انتہا پسند وزیر انتامار بن غفیر نے ہفتے کی شب مزید سیکیورٹی اہلکار مسجد الاقصیٰ میں تعینات کرنے اور معتکفین کو وہاں سے باہر نکالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اس اعلان کے بعد معتکفین نے مسجد الاقصیٰ کے دروازے بند کر دیے تھے اور واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ اپنے حق عبادت اور قبلہ اول کے دفاع سے ہرگز دستبردار نہیں ہوں گے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے فلسطینی عوام کی تحریک انتفاضہ کی حمایت میں نیول پریڈ کا اعلان کیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی بحریہ کے کمانڈر ریئر ایڈمیرل علی رضا تنگسیری نے بتایا کہ فلسطینی عوام کی تحریک انتفاضہ کی حمایت میں ہونے والی اس نیول پریڈ میں 250 کشتیاں حصہ لیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ نیول پریڈ 13 اپریل کو ایران کے شمال اور جنوبی ساحلی علاقوں کے علاوہ دنیا بھر میں طے شدہ ساحلی علاقوں اور بندرگاہوں پر منعقد ہوں گی۔ ایڈمیرل تنگسیری نے کہا کہ عوامی نوعیت کی اس بحری پریڈ کے ذریعے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق فلسطینیوں سے بھرپور یکجہتی کا اعلان کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ اسلامی انقلاب کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو عالمی یوم القدس قرار دیا تھا۔ اس سال عالمی یوم القدس 14 اپریل کو منایا جائے گا۔ عمانی وفد جنگ بندی کے نفاذ اور یمنی حکومت اور سعودی عرب کے مابین ثالثی کے لیے سنا پہنچ گیا ہے۔ اس درمیان یمنی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے اعلان کیا ہے جنگ بندی کے لیے شرائط کو پورا کیا جانا ضروری ہے۔ سعودی عرب کا ایک وفد ہفتے کے روز سنا پہنچا اور اس کے بعد عمانی وفد بھی یمن کے دارالحکومت سنا، جہاں یمن کی نیشنل سلویشن حکومت اور سعودی نمائندوں کے مابین مذاکرات ہو رہے ہیں۔ عمانی ٹیم یمن اور سعودی عرب کے مابین ثالث کی حیثیت سے مذاکرات میں موجود ہے۔ یمن کی حکومت نے سینئر رکن محمد البقیتی نے سنا اور ریاض کے مابین ابتدائی سمجھوتے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ سنا سعودی حکام کی جانب سے اس مفاہمت پر عمل درآمد کا انتظار کر رہا ہے۔ محمد البقیتی نے کہا کہ سنا اور سعودی عرب کے مابین ہونے والے سمجھوتے میں ترک مخاصمت اور پائیدار اور جامع امن کے حصول سمیت تمام موضوعات کو شامل کیا گیا ہے، جس سے دونوں فریقوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے عالمی خبریں۔ سامعین، آپ کو یاد دلا دیں کہ ہماری نشریات 25 مارچ سے تبدیل ہو چکی ہیں۔ نئی فریکوینسیاں، ہماری نشریات کی فریکوینسیاں تبدیل ہو چکی ہیں، اور نئی فریکوینسیاں اس طرح ہیں: شام کی نشریات شارٹ ویو میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ رات کی نشریات یعنی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6,175 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ صبح کی نشریات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ صبح کی نشریات پہلے کی طرح میڈیم ویو میں 765 اور 1,098 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ اور سامعین، ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی ایک بار پھر سماعت فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، ہم یہ بھی بتاتے چلیں آپ کو کہ ہماری نشریات آپ اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہد و سرا کا سیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، در مصطفیٰ کا فقیر ہوں، میرا رفعتوں میں نصیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، میں غم و علم میں ہوں مبتلا، کوئی کیا کرے گا میری دوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، میرا دو جہاں میں تیرے سوا، شاہ اور کون طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی،
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروں کے۔
یادوں کے جھروں کے۔ عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 فروردین، 18 رمضان المبارک اور 9 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. نو اپریل سن 1626 کو برطانوی فلسفی فرانسس بیکن نے 65 برس کی عمر میں وفات پائی. ان کی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلے حصے میں وہ برطانوی پارلیمنٹ کے رکن بنے اور اس سلسلے میں انہوں نے ترقی کی منزلیں طے کیں. 1621 میں ان پر رشوت کا الزام لگا اور ان کو بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑا. نصف پارلیمنٹ کی رکنیت کے لیے نااہل قرار دیے گئے. اس کے بعد ان کی زندگی کا دوسرا دور شروع ہوا. اس دور میں وہ گوشہ نشین ہو گئے اور تالیف و تصنیف کا سلسلہ شروع کر دیا. نیز متعدد کتابیں لکھ کر ایک بہترین مصنف کے طور پر ابھرے. اٹھارہ رمضان المبارک سن 1296 ہجری قمری کو ایران کے مایاناس محقق اور ادیب مرزا عبدالعظیم خان قریب ایران کے ایک شمالی شہر گرگان میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے صرف و نحو، منطق، ریاضی اور ادب کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور ان علوم میں مہارت حاصل کی. استاد قریب نے فارسی زبان و ادب سے متعلق متعدد کتابیں تالیف کیں، جن میں کتاب قواعد فارسی اور بڑے ایرانی شعرا اور قلمکاروں کے حالات زندگی اور ان کی منظوم اور نثری تخلیقات کے بہترین اقتباسات پر مشتمل کتاب فوائد الادب کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے. ایران کے اس ممتاز ادیب کا ایک اور شاہکار تاریخ مفصل و جامع شعرائے ایرانی، یعنی ایرانی شاعروں کی مفصل اور جامع تاریخ ہے. نو اپریل سن 1948 کو سہونیوں نے مغربی بیت المقدس میں واقع دیر یاسین نامی گاؤں میں قتل عام کیا. دیر یاسین گاؤں کی اہمیت سہونیوں کی نظر میں اس لیے تھی کہ وہ بیت المقدس شاہراہ پر سمندر کے کنارے واقع ہے. سہونی دہشت گردوں نے دیر یاسین پر قبضہ کرنے کے بعد 270 سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا. اس قتل عام کی وجہ سے بہت سے فلسطینی خوف زدہ ہو کر اپنی سرزمین چھوڑ کر چلے گئے. بیس فروردین سن 1359 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے امریکہ کے ساتھ سیاسی تعلقات کے منقطع ہونے کا خیر مقدم کیا. یہ تعلقات ایران اور دنیا کے دوسرے علاقوں میں امریکی حکومت کے جارحانہ اقدامات کے خلاف ایران کے انقلابی موقف کے بعد منقطع کیے گئے. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں اپنے پیغام میں فرمایا کہ ایران کے باشرف عوام نے ایران اور امریکہ کے درمیان تعلقات کے منقطع ہونے کی خبر سنی. اگر کہا جائے کہ کارٹر نے اپنی پوری زندگی میں مظلوم عوام کے حق میں کوئی اقدام کیا ہے تو وہ یہی رابطہ منقطع کرنا ہے. نو اپریل سن 1992 کو بوسنیا کے سربو نے یوگوسلاویا کے ڈکٹیٹر اسلو بودان میلوشیوچ کی واضح حمایت سے مسلمانوں کی نسل کشی کا آغاز کیا. یہ اقدام 1 مارچ سن 1992 کو ہونے والے ریفرینڈم کے نتائج کے اعلان کے بعد کیا گیا. ریفرینڈم میں 99% سے زیادہ شرکت کنندگان نے یوگوسلاویا سے بوسنیا ہرزیگوینا کی علیحدگی کے حق میں ووٹ دیا تھا، لیکن بوسنیائی سرب اقلیت نے اس ریفرنڈم کے خلاف شورش کر دی اور سرب علاقوں میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ ملوشیوچ نے بھی سربوں کے اس اقدام کی حمایت کی۔ اس طرح دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑا نسلی تصفیہ اور سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی۔ نومبر 1995 عیسوی میں جنگ کے خاتمے اور ڈیٹن معاہدے پر دستخط ہونے تک 100,000 سے زیادہ بوسنیائی مسلمانوں کا قتل عام کر دیا گیا۔ اس جنگ میں 2,000,000 سے زیادہ افراد بے گھر بھی ہوئے۔ بیس فروری دن 1386 ہجری شمسی کو ایٹمی میدان میں اسلامی جمہوریہ ایران کی نمایاں کامیابیوں کے اعلان اور ایران میں ایٹمی فیول سائیکل کی تکمیل کے بعد ایرانی کیلنڈر میں یہ دن یعنی 20 فروری کا دن ایٹمی ٹیکنالوجی کا دن قرار دیا گیا۔ اس دن اعلان کیا گیا کہ تمام تر پابندیوں اور ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں مغربی حکومتوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کے باوجود ایرانی سائنسدان ایٹمی بجلی گھر کو ایندھن فراہمی کے لیے ایٹمی فیول سائیکل اور لا علاج بیماریوں کے علاج کے لیے آئیسوٹوپ پیدا کرنے کی ٹیکنالوجی کے حامل ہو گئے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہر سال 20 فروری کو جشن منایا جاتا ہے اور بعض جدید ایٹمی ایجادات کی رونمائی کی جاتی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کا سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران۔
رمضان
ماہ غفران۔
رمضان رمضان یا شهر الغفران، رمضان رمضان یا شهر الغفران۔
عزیز سامعین، ماہ مبارک رمضان کے سلسلے وار خصوصی پروگرام رمضان ماہ غفران کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور رباب منصوری کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم شب قدر اور شب ضربت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
یہ روز ہے
سامعین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ماہ مبارک رمضان کے 18ویں دن کی دعا اور اس کے ترجمے سے کر رہے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم نبهني فيه لبركات أسحاري، ونور فيه قلبي بضياء أنوار، وخذ بكل أعضائي إلى اتباع آثار بنورك يا منورا قلوب العارفين۔
خدایا، آج کے دن مجھ کو سحر کی برکتوں سے باخبر و بیدار رکھ کر اس دن میرے قلب کو سحر کے پر نور لمحات کی تجلیوں سے نورانی و منجلی کر دے، اور میرے تمام اعضاء و جوارے کو اس کے اثرات کا مطیع و فرما بردار بنا دے۔ اے صاحبان معرفت کے قلوب کو نورانیت عطا کرنے والے، تجھ کو تیرے نور کا واسطہ۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔
سامعین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ شب قدر اور حضرت علی علیہ السلام کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مرجع تقلید حضرت آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی شب قدر اور حضرت علی علیہ السلام کے ارتباط کو اس طرح بیان فرماتے ہیں: شب قدر کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس رات کا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، گویا خداوند عالم اس شب میں اپنی رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام جیسی با عزت و با وقار شخصیت کو لوگوں کے لیے اپنی بارگاہ میں شفیع قرار دینا چاہتا ہے۔ لہذا شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور اس شب کا حضرت علی علیہ السلام سے بہت گہرا تعلق ہے، اور ہم حضرت علی علیہ السلام کو اپنا شفیع قرار دے سکتے ہیں اور عالم اسلام کی مشکلات کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔
ایک روایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے، امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک نصرانی حاضر ہوا اور اس نے سورہ دخان کی پہلی آیت یعنی روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا، ہم بے شک عذاب سے ڈرانے والے تھے، اس رات میں تمام حکمت و مصلحت کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے کے بارے میں سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور کتاب مبین سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہیں، اور لیلتا سے مراد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قدر کی راتوں کا حضرت فاطمہ اور حضرت علی علیہ السلام سے گہرا رابطہ ہے۔ لیلۃ القدر کی حقیقت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ کیونکہ اگر لیلۃ القدر میں قرآن صامت نازل ہوا ہے تو وجود حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے 11 قرآن ناطق کا ظہور ہوا ہے، جس کی ذات سے انسانیت میں تکامل اور فضیلت پیدا ہوئی۔
حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و فضیلت لوگوں پر اسی طرح مخفی ہے جس طرح لیلۃ القدر کی حقیقت لوگوں کے لیے واضح اور روشن نہیں ہے۔ جس طرح لیلۃ القدر کی حقیقت کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی حقیقت کو بھی سمجھنا ہمارے لیے محال ہے، جس کے بارے میں حضرت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، رات فاطمہ ہے اور قدر اللہ ہے، جو کوئی حضرت فاطمہ کی حقیقی معرفت کو حاصل کر لے گا وہ لیلۃ القدر کو سمجھ جائے گا۔ واضح ہے کہ اس معرفت سے مراد مقام نورانی کی معرفت ہے، یہاں پر معمولی معرفت کارساز نہیں ہے۔ شب قدر کو سمجھنا یعنی خداوند متعال کے مقام ولایت کو درک کرنا ہے، جس معرفت کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کر لے تو آپ کی نورانیت اس کے دل پر متجلی ہو جاتی ہے اور وہ شب قدر کو درک کرنے کے برابر ہے، جو انسان کی خلقت کا مقصد ہے، جس کے بارے میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔
کئی روایتوں اور حدیثوں میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور لیلۃ القدر کی حقیقت کو شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات کو بتایا گیا ہے۔ روایت میں ذکر ہوا ہے، یعنی مقصد اللہ کی معرفت ہے اور اس معرفت کا طریقہ بھی حجت اور استدلال نہیں ہے، اس لیے کہ حجت تاریخ کے فرعونوں پر بھی تمام ہو جاتی ہے، حجت دشمنوں پر بھی تمام ہو جاتی ہے، حالانکہ خدا کی معرفت نہیں رکھتے۔ خداوند متعال کی حقیقی اور واقعی معرفت مقام نورانیت کی معرفت ہے۔ خداوند متعال کی معرفت انسان کی خلقت کا مقصد ہے، اور یہ معرفت صرف اور صرف ائمہ معصومین علیہ السلام اور صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے انوار کی معرفت سے پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح شب قدر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، اسی طرح حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات کی معرفت بھی کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ خداوند متعال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی معرفت کو ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے۔
یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔
شب قدر کی متعدد خاصیتیں ہیں، مگر قرآن شریف میں انہی پانچ خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس رات میں نزول قرآن ہوا، یہ رات ہزار مہینوں سے افضل ہے، اس رات میں فرشتے زمین پر آتے ہیں، حضرت جبرائیل کی آمد ہوتی ہے، اور صبح صادق تک بندوں پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس شب کی ایک اور خصوصیت ہے جس کا ذکر سورہ دخان میں اس طرح سے ہوا ہے، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اپنی ایک مناجات میں عرض کی، خدایا مجھے تیری قربت مطلوب ہے۔ آواز آئی، میرا تقرب اس کے لیے ہے جو شب قدر میں بیدار اور پوری رات جاگتا رہے۔ پھر عرض کی، خدایا مجھے صراط سے گزرنے کا اجازت نامہ چاہیے۔ آواز آئی، یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں مسکینوں اور بیچاروں کی مدد کرے۔ پھر عرض کی کہ خدایا مجھے جنت کے درختوں اور میووں کی طلب ہے۔ آواز آئی، یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں تسبیح میں مشغول ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، خدایا آگ سے نجات چاہتا ہوں۔ آواز آئی، یہ بھی اس کے لیے ہے جو شب قدر میں استغفار کرے۔
اللہ یا رب تقبل توبتنا، اللہ یا رب واغفر زلتنا، اللہ وتعطف ضمه خطيئتنا، اللہ
یا رب تقبل توبتنا،
اللہ
وتعطف ضمه
خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا، يا رب واغفر زلتنا، وتعطف ضمه خطيئتنا،
يا رب تقبل توبتنا،
آئیے دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ اسے قدر کی رات کیوں کہتے ہیں؟ قدر تنگی کو کہتے ہیں۔ اس رات فرشتے بہت بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر ایسی رات ہے جس میں انسان کے ایک سالہ امور مشخص کیے جاتے ہیں، اور تمام موجودات عالم کی تقدیر اس رات میں رقم کی جاتی ہے۔ شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں حضرت امام مہدی علیہ السلام ہر انسان کے ایک سالہ مقدرات پر دستخط کرتے ہیں، اور یہ رات امام اس کی شناخت کی رات ہے، اور خلاصہ یہ کہ شب قدر انسان کامل کی رات ہے۔
شب قدر ایک ایسی رات ہے کہ جس میں کامل ترین کتاب قرآن نازل ہوئی ہے۔ عارف اور مفسر قرآن حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں، شبہ قدر میں قرآن کو دل میں اتارو، نہ یہ کہ قرآن کو صرف سر پر رکھو۔ پہلی صورت میں قرآن تمہاری ذات کا حصہ بن جاتا ہے، اور دوسری صورت میں قرآن ذات کا حصہ نہیں بنتا ہے، بلکہ تمہاری ذات سے جدا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص شب قدر میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھے گا تو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 24,000 ملائکہ کی روحیں اس کے ساتھ مصافحہ کریں گی۔ آج کی شب میں ایک انسان کامل حضرت علی علیہ السلام کے سر پر ضربت صرف علی کے سر پر ضربت نہیں ہے، انسان کامل کے سر پر ضربت قرآن پر ضربت ہے، انسان کامل کے سر پر ضربت عدالت پر ضربت ہے، انسان کامل کے سر پر ضربت صداقت پر ضربت ہے، انسان کامل کے سر پر ضربت اسلام پر ضربت ہے، انسان کامل کے سر پر ضربت انسانیت پر ضربت ہے۔
عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا، عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا،
عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا، عادل عدیل روح عدالت تلہی کنا،
شیر خدا شجاع شجاعت تلہی کنا، فرمایا اے حیا تیرے سال تل ہی کنا اب بے خدا ہے پھر بھی عبادت تل ہی کنا اسلام کی حیات کا قابل دباب ہے
اسلام کی حیات کا قابل دباب ہے
ایک حرف میں چھپی ہوئی پوری کتاب ہے
قاتل دل روح عدالت علی کنا قاتل دل روح عدالت علی کنا
انصاف تو علی کے لہو میں سم ہو جان انصاف نے علی کو بنایا سب ہو چکن نکلی علی کی دیکھ سے انصاف کی کرن انصاف کیا ہے گویا علی ہی کا ہے بدن انصاف ہی تو ان کی شہادت کا تاثب
انصاف ہی تو ان کی شہادت کا تاثب
ان سے پلی سے ایسے کہ اہلائے تیرا
عادل دل روح عدالت علی کا نام عادل دل روح عدالت علی کا نام
آیا جو کوئی عدل کا طالب علی کے پاس پایا علی کو عدل کی انصاف کی عطا مولا نے دور کر دیا جو دل میں ساہرا انصاف پا کے پیش علی کو کیا ستا انصاف کے حروف میں یہ بات صاف ہے
انصاف کے حروف میں یہ بات صاف ہے
منصف نہیں علی سے جسے انحراف ہے
عادل دل روح عدالت علی کا نام عادل دل روح عدالت علی کا نام
امام علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شہادت کی کیفیت کے بارے میں کئی مرتبہ ارشادات سماعت فرمائے تھے اور رسول خدا نے اپنے معجزانہ کلام کے ذریعے آئندہ کے تلخ اور ناگوار واقعات کے بارے میں حضرت کو آگاہ فرما دیا تھا۔ روایت میں منقول ہے کہ جنگ خندق میں جب امام علی علیہ السلام کفر و شرک کے جنگجو عمر کے مقابلے پر گئے تھے تو سر مبارک کے وسط پر عمر کی تلوار لگنے سے آپ کا سارا چہرہ اور محاسن خون سے رنگین ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے امام علی علیہ السلام کے سر مبارک سے خون کو صاف کیا اور مرہم پٹی کی، پھر فرمایا اے علی میں اس دن کہاں ہوں گا جب شکی ترین انسان شمشیر ستم کے ساتھ تیرے سر پر ضربت لگائے گا اور سر کے خون سے تیرے محاسن کو خضاب کر دے گا۔
حضرت علی علیہ السلام 19 رمضان کی رات کو اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر پر مہمان تھے۔ اس رات بھی امام علیہ السلام نے افطاری کے وقت 3 لقموں سے زیادہ غذا تناول نہیں فرمائی۔ ام کلثوم فرماتی ہیں 19 رمضان کی رات والد گرامی میرے گھر پر مدعو تھے، حضرت کے سامنے ایک طبق میں جو کی 2 روٹیاں، دودھ اور نمک پیش کیا گیا۔ امام نماز مغرب کی ادائیگی کے بعد دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے، جب آپ نے غذا کو بغور دیکھا تو اپنے سر کو افسوس سے جنبش دی اور فرمایا دودھ کا پیالہ اٹھا لو، اور آپ نے روٹی اور نمک سے افطار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ حضرت مسلسل رکوع، سجود، دعا اور تضرع کی حالت میں رہے۔ امام ساری رات بیدار رہے اور بلا وقفہ عبادت میں مشغول رہے۔ اس رات تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور نیل گون آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے فرماتے، خدا کی قسم یہ وہی رات ہے جس کا میرے محبوب نے مجھے وعدہ دیا ہے، خدا کی قسم میں ہرگز جھوٹ نہیں کہہ رہا اور میں نے رسول خدا سے جھوٹ نہیں سنا ہے، یہ وہی رات ہے جس میں مجھے شہادت کا وعدہ دیا گیا ہے۔
اس رات کو سورہ یاسین کی تآخر تلاوت فرمائی اور اسی دوران کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، اچانک نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا خدایا اپنی لقا کے وقت ہمیں برکت عطا فرما۔ اس رات بابا اپنے بچوں سے فرمانے لگے، عزیزو آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے بیان کروں۔ پھر فرمانے لگے، پیغمبر اکرم کو خواب میں دیکھا ہے جو مجھ سے فرما رہے تھے، اے ابو الحسن تم جلد ہمارے مہمان بننے والے ہو۔ یہ بھی فرمایا، شقی ترین شخص آپ کی طرف آئے گا اور آپ کے محاسن شریف کو سر کے خون سے خضاب کرے گا۔ خدا کی قسم میں آپ کے دیدار کا مشتاق ہوں، اور آپ شہر اللہ کے تیسرے عشرے میں ہمارے مہمان بنیں گے۔ جب اہل خانہ نے یہ قیامت کی خبر سنی تو سب رونے لگے اور بلند آواز سے رونے لگے۔ 19 کی رات اختتام پذیر ہو گئی۔ امام نے اپنا پٹا کمر میں باندھا اور مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسجد کوفہ میں داخلے کے بعد تاریکی میں چند رکعت نماز ادا کی اور تعقیبات بجا لائے، پھر اذان دی اور مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا۔ پھر آہستہ آہستہ محراب کے نزدیک گئے اور حضور قلب کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گئے۔
اللہم الان قتلتا من المؤمنین، تحتمت اللہ ارکان الہدا والدین، اللہم الان قتلتا من المؤمنین، تحتمت اللہ ارکان الہدا والدین، فزت و رب الکعبہ، فزت و رب الکعبہ، فزت و رب الکعبہ۔
لوگوں نے 19ویں شب کو اچانک آپ کی مانوس آواز سنی۔ آپ کی زبان پر فزت و رب الکعبہ کا فقرہ بار بار آتا تھا۔ خائن ہاتھ نے رات کی تاریکی میں حضرت علی علیہ السلام کے فرق اقدس کو نشانہ بنایا تھا۔ کوئی اجالے میں علی کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت نہیں کر پاتا تھا۔ لڑنا اور مقابلہ کرنا تو دور کی بات ہے، کسی میں اتنا دم نہیں تھا کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر سامنے سے حملہ کرتا۔ رات کی تاریکی میں محراب عبادت میں جب آپ محو نماز تھے تب آپ پر حملہ ہوا اور لوگوں نے آپ کے زخمی ہونے کی یہ جان کا خبر سنی۔ لوگ دوڑتے ہوئے مسجد میں پہنچے تو وہاں عجیب عالم نظر آیا۔ آپ خون میں نہائے زمین پر پڑے ہوئے تھے۔
ہائے علی مولا،
آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو شب قدر کی عظمت و حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
جب چاک گرے سحر گریا گناہ ہے، مخلوق خدا مائلے فریاد و فغاں ہے، ماں بین زمین آسماں محشر کا سماں ہے، 19ویں رمضان کا یہ حال بیان ہے، تاریخ یہ وہ ہے جو قیامت سے نہیں کم، اے مومنو سر پیٹ کرو گریا و ماتم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام طلوع۔
فاقتلوا
سامن پروگرام طلوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا فروری سن 1385 ہجری شمسی مطابق 9 اپریل سن 2006 عیسوی کو ایران نے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی تک رسائی حاصل اور ایٹامک فیول سائیکل کی تکمیل کا اعلان کیا تھا اس لیے یہ دن اسلامی جمہوریہ ایران کی ایٹمی صنعت کی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے یہ دن دشمنوں کی ہر طرح کی پابندیوں کے باوجود ایٹمی توانائی تک ایرانیوں کی رسائی کی یاد دلاتا ہے ایرانی سائنسدانوں کی عظیم الشان کاوشوں کی قدردانی کے طور پر ثقافتی انقلاب کی سپریم کونسل کی منظوری سے 20 فروردین مطابق 9 اپریل کو ایران کے سرکاری کیلنڈر میں ایٹمی ٹیکنالوجی کا قومی دن قرار دیا گیا ایران کا ایٹمی توانائی کا ادارہ ہر سال ایٹمی ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر اپنے نئے منصوبوں کا اعلان اور ایجادات کی رونمائی کرتا ہے دنیا بھر کے سائنسدانوں کی کئی عشروں پر محیط کوششوں اور جوہری توانائی کے فوائد کے پیش نظر عصر حاضر میں ملکوں کی ترقی اور پیش رفت میں پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کا کردار ناقابل انکار ہے ایٹمی ٹیکنالوجی ایک ایسی بنیادی ٹیکنالوجی ہے جس کا جدید صنعتوں کی ترقی و پیش رفت میں بہت بڑا حصہ ہے اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران نے بھی ایرانی سائنسدانوں کی مدد سے ایٹمی توانائی کے پرامن استعمال پر توجہ دی اور اب وہ تقریباً 90% آلات و وسائل ملک کے اندر تیار کرتا ہے البتہ ایران کو پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال سے روکنے کے لیے امریکی قیادت میں دشمنوں کا سیاسی و اقتصادی دباؤ مسلسل جاری ہے جس کا مقصد ایران کی قومی طاقت کو کمزور کرنا ہے رہبر انقلاب اسلامی نے 22 فروری سن 2021 کو مجلس خبرگاہ نے رہبری کے اراکین سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ مغرب والے کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کے خلاف ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے شاید ان میں سے بہت ہوں یا سب کو معلوم ہو کہ ہم ایٹمی ہتھیاروں کے در پہ نہیں ہیں وہ ہمارے روایتی ہتھیاروں کے بھی مخالف ہیں وہ ہماری دفاعی تنصیبات کے مخالف ہیں وہ ایران سے اس کی طاقت کے عناصر چھیننا چاہتے ہیں صنعت میڈیکل فوڈ انڈسٹریز ماحولیات نیز کلین انرجی کی فراہمی کے سلسلے میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر بہت سے ممالک نے اسے اپنے مد نظر قرار دے رکھا ہے اسی وجہ سے ایران کے ایٹمی توانائی کے ادارے نے ایٹمی فیول سائیکل ایٹمی بجلی گھروں کی تعمیر ایٹمی بجلی کی پیداوار کے علاوہ صنعت اور ماحولیات کے تحفظ وغیرہ کے لیے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادے پر توجہ مرکوز کی اور آج ایران سائنس و ٹیکنالوجی کے میدان میں سربلندی کے ساتھ کھڑا ہے اور اسٹیم سیل نینو ٹیکنالوجی اور مختلف اقسام کی نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری کی جدید ترین ٹیکنالوجی رکھنے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے ایران ملکی ضرورت کی نیوکلیئر میڈیسن کی تیاری میں نہ صرف خود کفیل ہو گیا ہے بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں کو برآمد کرنے کے بھی قابل ہے پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے دیگر شعبوں میں ایران تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے ایران کے ایٹمی سائنسدانوں نے حالیہ برسوں کے دوران ملکی سائنسی اور تحقیقی سرگرمیوں کے لیے ضروری ایٹمی مواد اور مصنوعات کی تیاری کا کام بھی شروع کر دیا ہے ایران پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کے تمام میدانوں میں پوری توانائی اور رفتار کے ساتھ آگے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایٹمی ٹیکنالوجی کو خاص علوم اور ٹیکنالوجیز کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے اور اس کا حامل ہونا بہت سے ممالک کی ہمیشہ سے آرزو رہی ہے۔ البتہ اس آرزو کے سلسلے میں بین الاقوامی خوف بھی چھایا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بدگمانی کیوں وجود میں آئی ہے اور کون سے واقعات ایٹمی توانائی سے خوف کھانے کا باعث بنے ہیں؟ اس تشویش کے علل و اسباب کا پتہ لگانا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے۔ جب امریکہ نے فتح حاصل کرنے کے لیے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بموں سے حملہ کیا، اسی وقت اس تشویش کی بنیاد پڑ گئی۔ اس کے بعد عالمی طاقتوں نے ایٹمی ہتھیاروں کو اپنے تحفظ کے لیے ضروری سمجھا۔ پھر ایٹمی وار ہیڈز کی تعداد بڑھانے کا مقابلہ شروع ہو گیا اور وحشت میں توازن پیدا کرنے کے لیے کی جانے والی سودے بازی ایٹمی میدان کے ایک اہم موضوع میں تبدیل ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی سے ہمیشہ خوف کھایا جاتا اور اس پر تشویش ظاہر کی جاتی ہے۔ خوف اس بات کا کہ یہ ٹیکنالوجی کہیں ایٹمی ہتھیاروں پر منتج نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے بڑی طاقتوں نے این پی ٹی معاہدے پر اتفاق کیا تاکہ ایٹمی ہتھیاروں کے پھیلاؤ کی روک تھام کی جا سکے، حالانکہ خود ان ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے پانچ مستقل اراکین نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ قدم بقدم ایٹمی ہتھیاروں میں کمی لائیں گے، یہاں تک کہ یہ ہتھیار مکمل طور پر نابود ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے وعدے کو عملی جامہ نہیں پہنایا ہے۔ 21ویں صدی میں ہمیں ایٹمی ہتھیاروں کے بڑھتے ہوئے خطرے کا سامنا ہے۔ امریکہ، برطانیہ اور فرانس اور ایٹمی ہتھیار رکھنے والی دوسری حکومتوں من جملہ صہیونی حکومت نے علانیہ طور پر ایٹمی ہتھیاروں میں توسیع کے پروگرام کا اعلان کر رکھا ہے۔ اس کے معنی بین الاقوامی عہد سے بے اعتنائی کے ہیں، جس کے نتیجے میں ایٹم بموں کے استعمال کا خوف بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے این پی ٹی کی پابندی کرنے والے ممالک کو ایٹمی توانائی سے ہمکنار ہونے کے سلسلے میں مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ایران نے دنیا والوں سے کہا کہ اس کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے، تو اس کے پروگرام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، اس پر بے بنیاد الزامات عائد کیے گئے اور طرح طرح کی پابندیاں لگائی گئیں۔ بلا شبہ ان تمام رکاوٹوں سے گزرنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن پرامن مقاصد کے لیے ایران کا ایٹمی پروگرام تمام تر خطرات، پابندیوں اور ایٹمی سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کے باوجود جاری رہا۔ ایرانی قوم کے دشمنوں نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو خطرہ ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ ان کا مقصد ایران کی ایٹمی تنصیبات کو مکمل طور پر ختم کرنا تھا، لیکن ایرانی قوم کی ثابت قدمی نے ان کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ آج اسلامی جمہوریہ ایران کا نام ایٹمی ٹیکنالوجی کے حامل ممالک میں درج ہو چکا ہے اور وہ بڑے ایٹمی منصوبوں، من جملہ بین الاقوامی ایٹمی تعاون اور نیوکلیئر فیوژن پر کام کر رہا ہے۔ اس باعث فخر اقدام کے ساتھ ساتھ ایٹمی ہتھیاروں کی پیداوار، ان میں توسیع اور ان کے استعمال کے حرام ہونے پر مبنی رہبر انقلاب اسلامی کا اہم اور واضح فتویٰ ایک ایسا فتویٰ ہے جس نے دشمنوں کی بہت سی سازشوں کو ناکام بنا دیا اور عالمی سطح پر ایک نیا افق کھول دیا ہے۔ سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام بزم دوستاں۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
دوستا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مبنی پروگرام بزم دوستاں لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجئے. جی ہاں سامعین, ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے انشاءاللہ انشاءاللہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں, اس سے اچھے ایام اور کیا ہوں گے کہ ماہ مبارک رمضان ہو, کبھی سحر کا موقع ہو, کبھی افطار کا موقع ہو, خدا بند متعال کے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں اور ہاتھ خدا کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہوں. کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ایک گھرانے کے افراد ایک دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کرتے ہیں. باجی, یقینی طور پر یہ لمحات جو ہیں وہ پورے سال یاد کیے جاتے ہیں,
مخصوصاً آج کے دور میں حسین بھائی, جب کہ آپ اگر دسترخوان عام دنوں میں اگر جب بچھتا ہے تو کوئی نہ کوئی شاید ہو سکتا ہے گھر کا ایک فرد بھی شاید اس وقت کم ہو, یا اگر ہو بھی تو آپ کے بقول آپ نے جیسے پہلے بھی آپ پروگرام میں کہتے تھے کہ موبائل ہاتھ میں ہوتے ہیں لوگ, لیکن وقت افطار و سحر کی کچھ بات ہی
بالکل بالکل ایسے ہی ہے.
اس وقت ہر کوئی خدا کو یاد کرتا ہے, موبائلوں کو ایک طرف رکھ دیتا ہے. سحری کا وقت ہوتا ہے تو سب کو یاد, جب تک اذان نہیں ہوئی تو جلدی سے سحری کھا لی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹائم نہ ملے کہ کہیں پانی نہ پیے, کچھ رہ جائے وہ کر کے. تو ہر کوئی خدا کو یاد کرتا ہے اور اس مہینے میں ہر کوئی خدا سے نزدیک ہو جاتا ہے.
دیکھیں, خود بخود میں خدمت میں عرض کروں آپ کے کہ نعمت پروردگار متعال بھی ان ایام کے اندر فراوان ہو جاتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دسترخوان کے اندر ایسی برکت جو ہے وہ دیتا ہے کہ جو چیزیں انسان پورے سال جو ہے وہ کھا نہیں سکتا, لیکن ان ایام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دسترخوان پر مہیا کر دیتا ہے, اور خاص طور پر خیر اور برکت اور مخیر حضرات جو ہیں ان کے ہاں بھی جو ہے وہ ان ایام کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے, اور جن افراد کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہوتی ان کے لیے جو ہے وہ لوگ آگے بڑھتے ہیں, اور ان ایام کے اندر جو ہے وہ ایک طریقے سے ان کے دسترخوان پر وہ تمام چیز لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو پورے سال وہ جن سے فیضیاب نہیں ہو پاتے.
بالکل, نعمت جو ہوتی ہے فراوان ہوتی ہے, نعمت بہت فراوان ہوتی ہے اس مہینے میں. اور بعض اوقات تو واقعی میں خود بھی اس چیز کو فیل کرتی ہوں ماہ رمضان میں, اپنے گھر والوں سے بھی کہتی ہوں کہ عام دنوں میں جب دسترخوان بچھتا ہے تو بڑا سنا سنا سا لگتا ہے, اللہ کا شکر ہے کہ ہمیشہ نعمت ہوتی ہے, لیکن رمضان کے مہینے میں جو دسترخوان بچھتا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے.
بالکل, چونکہ اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کا وعدہ کیا ہوا ہے, اور وہ وعدہ یہی ہے کہ تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں تمہارے لیے بہت سے ایسے دروازے کے جو بند رہتے ہیں وہ کھول دوں گا, اور جو تم نے دن بھر میرے حکم کے مطابق جو ہے نعمتوں سے ہاتھ کھینچے رکھا ہے, پیاس لگتی ہے لیکن پانی نہیں پئیں گے, بھوک لگتی ہے لیکن کھانا نہیں کھائیں گے اللہ کے حکم پر, تو اللہ بھی بندے کے لیے جو ہے وہ ایسے اسباب فراہم کرتا ہے کہ جس سے برکتیں دو چندان ہو جاتی ہیں. بہرحال سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں, ان ایام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں. ساتھ ہی ساتھ باجی نوروز کے ایام کی مناسبت سے بھی مبارکبادی پیغامات کا سلسلہ جاری و ساری رہا. ہم تمام سامعین کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے نوروز کے ایام میں مبارکبادی پیغامات ارسال کیے. اب پروگرام میں سامعین کے خطوط شامل کرتے
جی ہیں. جی ہاں حسین تقوی بھائی, اب پروگرام میں ہم یہاں پر جو سامعین کے خطوط پیغامات کو شامل کرتے ہیں, تو یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے یاسین علی توری صاحب نے. انہوں نے جشن نوروز اور ماہ مبارک کے رمضان کی آمد کی مناسبت سے مبارکباد پیش کی ہے, اور لکھتے ہیں کہ اس سال جشن بہارا اور ماہ مبارک کے رمضان کا ایک ساتھ آغاز ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم فطرت کی رانائیوں کے ساتھ یاد خدا کرتے ہیں, اور ماہ قرآن میں اپنے آپ کو تعلیمات قرآن کے مطابق ڈھالیں. ویسے قرآنی تعلیمات آفاقی ہیں اور ہمیشہ رہنے والی ہیں. آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ماہ مبارک رمضان ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم قرآن سے اپنی وابستگی کو دائمی کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ پیش ہوں.
اس سال بھی ریڈیو تہران نے ماہ قرآن کے حوالے سے پروگرام نشر کیے ہیں اور یہ سلسلہ ہمارے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ بہترین اخلاقی اور قرآنی مضامین کے ساتھ نعمتیں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق پروگرام پیش کرنا ریڈیو تہران کا ہی خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا محافظ ہو۔
جی جناب، یاسین توری صاحب پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقے پارا چنار سے آپ نے جو ہے وہ ہمیں یہ خط ارسال کیا ہے کورم ایجنسی سے، اور ہمیشہ مختلف مناسبتوں پر آپ کے خطوط پیغامات ہمیں موصول ہوتے رہتے ہیں، اور جشن نوروز اور ماہ مبارک رمضان کی آمد پر آپ نے مبارکباد پیش کی، ہم بھی باجی ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے جی ہیں۔ اور جشن بہاراں اور ماہ رمضان المبارک ایک ساتھ اس کا آغاز ہوا ہے، اور انہوں نے اپنے الفاظ میں ان دونوں خوشیوں کو، ان دونوں عیدوں کو، ان دونوں مناسبتوں کو جو ہے وہ اپنے حروف میں، اپنے الفاظ میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے کہ جو واقعاً قابل ستائش ہے۔ اور ہماری خواہش بھی یہ ہوتی ہے کہ سامعین کچھ نہ کچھ تحریر کریں تاکہ ان کی جو اندرونی صلاحیتیں ہیں تحریر کی وہ کاغذ پر آئیں اور ہم اس سے لطف اندوز ہوں اور وہ چیز سامعین تک بھی جو ہے پہنچائیں۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا جب آپ یہ خط پڑھ رہی تھیں، اور اس تحریر کے اندر بھی ایک پیغام تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ قرآنی تعلیمات آفاقی ہیں اور ہمیں قرآن کو صرف ماہ مبارک رمضان تک محدود نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ قرآن کو پورے سال جو ہے یاد رکھنا چاہیے،
اور اگر ہم پڑھنا بھی چاہیے
بالکل ایسے زینت، یعنی کہ تاخچے میں نہیں،
نہیں نہیں زینت سے مطلب یہی ہے کہ زینت اسی وقت آتی ہے، نکھار اسی وقت آتی ہے جب اس کا استعمال کیا جائے۔
بے شک
قرآن کا استعمال کیا، یعنی ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس سے تعلیمات حاصل کریں، اس کی راہ و روش کو اپنائیں۔
بے شک ایسا ہی ہے، لیکن بہت اچھی جگہ پر قرآن رکھا جاتا ہے لیکن قرآن کھلتا بہت کم ہے، لیکن یہ کہ ہماری خواہش اور ہمارا پیغام یہ ہے کہ قرآن محافظ ہے انسان کا، لہٰذا اپنی محافظت کے لیے ہمیشہ قرآن سے جڑے رہیے، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح، لیکن جو ہے وہ قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وہ نافذ کیجئے۔ بات کی ہے جناب یاسین علی توری صاحب نے، تو میں بھی ایک چھوٹی سی بات یہاں پر اپنے سامعین کے لیے عرض کرتا چلوں، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ختم قرآن کا بڑا ثواب ہے ماہ مبارک رمضان میں جو ختم قرآن کرتے ہیں، لیکن اگر پورے سال توفیق ایسی حاصل نہ ہو کہ ہم پورے قرآن کا ثواب حاصل کر سکیں تو اس کی راہیں بھی موجود ہیں۔ انسان سوتے وقت 3 مرتبہ قل اللہ احد کی جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اسی طریقے سے مختلف اوقات کے اندر جو ہے سورہ پڑھتا رہے، آیت الکرسی پڑھتا رہے۔ یقینی طور پر یہ چھوٹے چھوٹے سے کام انجام دینے سے تعلیمات قرآنی ہمارے اندر داخل ہوں گی اور ایک روحانی سکون انسان کو جو ہے وہ میسر ہوگا۔
جی ہاں، ہم اس سے بہت سی مشکلات اور گرے ہیں جو انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ خود بخود جو ہے کھل جاتی ہیں
بالکل۔ چاروں قل کا بڑا ثواب ہے پڑھنے کا، انسان جو ہے وہ چاروں قل پڑھے جو ہے وہ شر دنیا اور آخرت سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان خود نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن خدا انسان کو اس سے محفوظ رکھتا ہے۔ بہت شکریہ جناب یاسین علی توری صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا اور خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا۔
جی ہاں سامعین، ہمارا ساتھ دیجئے، بزم دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست بہار کے گورہ ڈیہا بھاگلپور سے ڈاکٹر ہیمت صاحب نے۔ انہوں نے جشن نوروز کی مبارکباد پیش کی ہے اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام کے حوالے سے لکھا ہے کہ جشن نوروز کے موقع پر ریڈیو تہران نے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں، اور ہمیں ہر سال جشن نوروز پر ایسے پروگراموں کا انتظار رہتا ہے، اور ریڈیو تہران نے اس سال بھی اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے، جس پر ہم ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور نئے ہجری شمسی سال کا آغاز آپ سب کو بہت بہت مبارکباد انہوں نے کہی ہے اس سال کے لحاظ سے، کہ جو 1402 یعنی 1402 کا جو شروع ہوا ہے سال، اس کی مبارکباد انہوں نے دیے۔ اور آگے چل کر انہوں نے لکھا کہ ہمارے یہاں بھی جشن نوروز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن اس کا نام نوروز نہیں بلکہ بسنت ہوتا ہے، اور موسم کی تبدیلی کے موقع پر، بہار کی آمد پر یہ خوشی کے لمحات انسان کے لیے نہایت مفید ہوتے ہیں۔ میں ریڈیو تہران کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ان خوشی کے لمحات میں بہترین پروگرام پیش کیے ہیں۔
جی جناب ہیمنت کمار صاحب، ہندوستان کی ریاست بہار کے گوراڈیا بھاگلپور سے آپ نے یہ ہمیں پیارا سا خط ارسال کیا ہے۔ باجی پورا خط جو ہے وہ نوروز پر ہے
اور
ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اگر نام پڑھنے کے اعتبار سے تلفظ تھوڑا سا ہمارا اوپر نیچے ہو گیا ہو تو ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں، چونکہ انہوں نے انگریزی میں لکھا تھا، ہم نے اس کا پھر جو ہے وہ جس طریقے سے لکھا تھا اسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ پڑھ دیا ہے، لہٰذا
انشاءاللہ مائنڈ نہیں کریں گے۔ ہمارے سامعین بہت اچھے ہیں، ہماری کوتاہیوں کو فوراً معاف کر دیتے ہیں۔
جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ سامعین کے لیے بہترین پروگرام جو ہے وہ پیش کریں، اور نوروز کے ایام ہوں یا ماہ رمضان کے ایام ہوں، عشر فجر کے ایام ہوں، اسی طریقے سے ہفتہ وحدت کے ایام ہوں، یہ وہ ایام ہیں کہ جن کے اندر ریڈیو تہران خاص اہتمام کرتا ہے اور سامعین کے لیے مسلسل ایک ہفتے تک جو ہے وہ پروگرام جو ہے پیش کرتا ہے، جبکہ بہت سے مواقعوں پر پورے 10 دن کا بھی جو ہے نا پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسی طرح ہفتہ مقدس دفاع جو ہے اس میں بھی اچھے پروگرام جو ہے وہ ہم پیش کرتے ہیں، مختلف مناسبتوں پر جو پروگرام پیش کیے جاتے ہیں سامعین ان کا انتظار کرتے ہیں۔ ہم بھی جشن نوروز کی مناسبت سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ میں یہاں پر یہ بتاتا رہوں کہ ڈاکٹر کمار جو ہے وہ ایک بہت قدیمی لسنر ہیں اور جو ہے وہ خط و کتابت کا ان کا سلسلہ ریڈیو تہران کے ساتھ برسوں سے جاری ہے، اور ہر مناسبت پر وہ ہمیں ضرور یاد رکھتے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔
میں بھی یہاں ڈاکٹر کمار کا شکریہ ادا کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ جو آپ نے اتنا پیارا اور مختصر خط تھا لیکن بہت پیارا خط آپ نے ہمیں ارسال کیا۔ آئندہ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور اچھے اچھے خط ہمیں لکھ کر بھیجتے رہیں، ہم بھی ان کے جوابات آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹنڈو جام سے مظفر علی خاص خیلی صاحب نے، اور لکھتے ہیں کہ آپ سب کو جشن نوروز بہت بہت مبارک ہو، میں ہر سال ان ایام میں آپ کو خط ضرور لکھتا ہوں اور اس سال بھی دل چاہا کہ ان ایام میں آپ کو یاد رکھا جائے۔ بہت بہت شکریہ میرے بھائی کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا۔ عید نوروز جشن بہاراں دل کو بھا دینے والی فضا، انسان کے اندر ایک نئی روح پھونک دیتی ہے، احساس کرنے والی بات ہے، زمین نئی سانسیں لیتی ہے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دل کو بھاتا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ ہیں اس لیے یہاں کا ماحول شہر کی بنسبت پرسکون ہوتا ہے، صبح کے اوقات میں کھیتوں میں چہل قدمی ایک نئی تازگی کا احساس دلاتی ہے، اور ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات ہو تو کیا ہی کہنے۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا کہ ریڈیو تہران نے اس سال بھی ماہ مبارک رمضان اور جشن بہارا کے موقع پر بہترین پروگرام پیش کیے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ پروگراموں کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ میں چونکہ ریڈیو تہران کا بہت ہی پرانا سامع ہوں اور عرصے دراز سے ریڈیو تہران سن رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ ریڈیو تہران علاقے کے بہترین ریڈیو اسٹیشنوں میں سے ایک ہے۔
جی جناب مظفر علی خاص خلی صاحب، ٹنڈو جام سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط لکھا اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا، اور نوروز کی مناسبت پر آپ نے یہ پیارا سا اور نہایت ہی لطیف اور احساسات سے بھرا ہوا خط جو ہے وہ ارسال کیا، اور جب آپ یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے محسوس ہو رہا تھا، خود احساس میں کر رہا تھا کہ واقعاً کتنا اچھا ہوتا ہے اور کتنے اچھے ہوتے ہیں وہ لمحات کہ جب انسان جو ہے وہ فطرت کی جو رانائیاں ہیں اس سے لطف اندوز ہوتا ہے، جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ صبح کا وقت ہو، کھیتوں میں چہل قدمی ہو، لہلہاتے کھیت ہوں، پھول جو ہے وہ کھل رہے ہوں، اور جس طریقے سے انہوں نے نوروز کی جو ہے وہ تھوڑی سی تشریح کی ہے کہ زمین سانس لیتی ہے، نیا اس کے اندر نئی تازگی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیزیں انسان کے اندر بھی جو ہے ایک تحرک کا باعث بنتی ہیں اور اس کی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی لے کر آتی ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے بھی جناب مظفر علی خاص خیلی صاحب نے مبارکباد پیش کی ہے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کے نہایت ہی پرانے ہمارے سامع ہیں، اپنے بچوں کو بھی ریڈیو تہران سے جوڑ دیا ہے، اور ہمارے جو عزیز ہیں ان کے بیٹے امیر علی خاصخیلی، انہوں نے بھی ہمیں خط لکھنا شروع کیا ہے، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ ریڈیو تہران کو اتنی جو ہے وہ عزت دیتے ہیں، ہماری حوصلہ افزائی فرماتے ہیں. محبتوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. جشن نوروز آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، ماہ رمضان آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. چونکہ باجی ماہ مبارک رمضان، جشن نوروز اور کچھ ایک وقفہ تھوڑا سا جو ہے وہ آ گیا تھا، جس کی بنیاد پر ہمارے پاس خطوں کا ایک سلسلہ اس حوالے سے موجود تھا. اسی لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ نوروز اور ماہ رمضان کے حوالے سے خطوط کے اندر زیادہ تاکید جو ہے وہ کی جا رہی ہے. بہرحال ہم اپنے تمام سامعین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا اور آپ محبتیں دیتے رہیں گے اور ہم محبتیں بکھیرتے رہیں گے.
انشاءاللہ یہ بندھن کبھی نہ ٹوٹے.
جی ہاں بالکل، انشاءاللہ
جو خط و کتابت سے جڑا ہوا ہے انشاءاللہ.
دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی رہیں. میرے خیال سے پروگرام بزم دوستوں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید اندری آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ.
Thank you.